الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه صلوات وتسليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. انسان کو اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ جو پورا جسم دیا ہے اس جسم کی ہر چیز بے انتہا فائدے مند ہے, لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جو فائدے مند ہونے کے ساتھ ساتھ خطرناک بھی ہیں, وہ فائدہ بھی پہنچاتی ہیں اور وہ ساتھ میں نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں. ان سے انسان دوسروں کے ساتھ خیر بھی کر سکتا ہے اور ان سے انسان دوسروں کے ساتھ برائی بھی کر سکتا ہے. وہ دو چیزیں ہیں, ایک ہے زبان, ایک ہے ہاتھ. اسی لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک مسلمان کی ڈیفینیشن بیان کی تو اس میں بتایا یہ کہ مسلمان وہ انسان ہے جس کی ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ اور زبان کے علاوہ کسی اور چیز سے تکلیف نہیں پہنچا سکتے, دوسری چیزوں سے بھی تکلیف پہنچا سکتے. ایک نے دوسرے کو لات ماری تو لات سے بھی تکلیف پہنچتی ہے, قلم سے بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے, آنکھ سے بھی تیز آنکھ کر کے دیکھتے ہیں دوسرے کو تو دوسرا گھبرا جاتا ہے. لیکن چونکہ یہ دو چیزیں یعنی ہاتھ اور زبان, یہ دو چیزیں زیادہ ذریعہ بنتی ہیں دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا, اس بنا پر اللہ کے نبی نے ان دو چیزوں ہی کا تذکرہ کیا. فرمایا کہ صحیح مسلمان وہ ہے, کامل مسلمان وہ ہے, اچھا مسلمان وہ ہے. مسلمان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کی زبان سے اور آدمی کے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. ہمارے اسلام کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ وہ ہر اس چیز کو بنا کر دیتا ہے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے, حتیٰ کہ عبادت کرنے سے بھی روک دیتا ہے. جس عبادت سے دوسروں کو تکلیف پہنچے اس عبادت سے بھی روک دیتا ہے. کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی انسان کے جسم میں کوئی ایسا پھوڑا نکلا ہو جس سے بدبو آتی ہو, اس انسان کو حکم ہے کہ نماز اپنے گھر میں پڑھو, مسجد میں مت پڑھو, کیونکہ تمہارے اس بدبو کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچے. حکم دیا گیا جمعہ کے دن کپڑے دھو کر کے, خوشبو لگا کر کے, مسواک کر کے اور غسل کر کے آؤ, وجہ تمہاری وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. پرانے کپڑے ہوں گے, میلے کچیلے کپڑے ہوں گے, جسم میں بدبو آئے گی تو اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچے گی. اس لیے جمعہ کے دن کہا گیا کہ زیادہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں, مجمع زیادہ ہوتا ہے, دوسروں کو تکلیف پہنچ سکتی ہے تمہارے بدبو کی وجہ سے. اس بنا پر جمعہ کے دن غسل بھی لازم کیا گیا, جمعہ کے دن غسل کرنے کا حکم دیا گیا, دھلے ہوئے کپڑے پہننے کا حکم دیا گیا, خوشبو لگانے کا بھی حکم دیا گیا. اور یہ حکم دیا ہی تب تھا کہ جب مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے اندر صحابہ جمع ہوتے تھے, مزدوری کرنے والے, اون کے موٹے موٹے کپڑے پہننے والے, سخت ترین پسینوں کی وجہ سے ان کے جسم سے بو آتی تھی اور پورے مسجد کے اندر ایک دوسرے کی بو سے تکلیف پہنچتی. سخت گرمیاں, اون کے موٹے کپڑے, زمین مسجد کی چھت بہت نیچی, پسینوں کی وجہ سے جسم میں بدبو آتی تھی. اس وقت اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ جمعہ کے دن غسل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے. غسل یوم الجمعہ واجب علی کل مختلف, جمعہ کے دن غسل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے, واجب ہے. اس لیے جب حکم بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں جمعے کے دن غسل کرنا سنت ہے، لیکن امت میں کچھ امام ایسے بھی گزرے ہیں جو کہتے ہیں واجب ہے، وجہ اس کی دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ پیاز کھانا جائز ہے؟ ناجائز بالکل نہیں۔ لہسن کھانا جائز ہے؟ ناجائز بالکل نہیں۔ لیکن فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، من اکل من ہذہ الشجرۃ فلیعتزل من مسجدنا، جو آدمی کچی پیاز کھائے، جس آدمی نے کچا لہسن کھایا ہو، نیولی روہن، نیولی گنڈ چونجائز، لیکن جس نے کھایا ہو وہ ہمارے مسجد میں مت آئے، کیونکہ اس کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منہ کو پہلے صاف کرنا ہے، چاہے پانی سے صاف کریں چاہے کسی چیز سے صاف کریں، مگر صاف کر کے مسجد میں آئیں۔ کیوں آنا ہے صاحب مسجد میں؟ اس لیے کہ تمہارے منہ کی بدبو سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچتی چاہیے۔ اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا ہے دوسروں کو تکلیف پہنچے، انسانوں ہی نہیں، اسلام تو یہ بھی پسند نہیں کرتا ہے کہ جانوروں کو تکلیف پہنچے۔ چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک عورت کو جہنم میں اسی لیے ڈالا گیا کیونکہ اس نے ایک بلی کو بند کر کے رکھا تھا، اور بلی کو بند کر کے رکھا تھا اور اس کو چھوڑا نہیں اس نے، اور وہ بلی مر گئی، تو اس عورت کو اسی وجہ سے جہنم کی سزا لگ گئی کہ تو نے بلی کو بند کر کے کیوں رکھا تھا۔ اور ایک انسان کو اس وجہ سے جنت کا مل گئی کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ دوسروں کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ زبان کی تکلیف ایسی چیز ہے، ہاتھ سے تو تکلیف پہنچائیں گے اس انسان کو جو سامنے ہوگا، اور اس انسان کو تکلیف پہنچائیں گے کہ جو زندہ ہوگا، لیکن زبان سے تکلیف جو ایسی چیز ہے کہ وہ سامنے ہوگا تب بھی پہنچا سکتے ہیں، مر گیا ہوگا تب بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اسی زبان کا تذکرہ پہلے کیا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ، پہلے زبان کا تذکرہ کیا کہ زبان ایسی چیز ہے جس سے تو انسان دوسروں کو تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کی وفات ہو گئی ہو اور وہ مثلا اچھے کردار والا آدمی نہیں تھا، مثلا غلطیاں کرنے والا تھا، نمازی نہیں تھا، شرابی تھا، چوری کرتا تھا، زندگی میں بہت ساری غلطیاں تھیں، مرنے کے بعد اس کا تذکرہ مت کرو، کیونکہ اس کا تذکرہ کرنے سے جو زندہ لوگ ہوں گے ان کو تکلیف پہنچے گی۔ آخ انسان سسپان مانا محس وس مول غلط پانی صحیح سے چھپان مانا سو محس مول غلط، مگر ایسا اگر بنوس اس کو برا لگے گا، پانی صحیح سے ہے کہ انسان بنے پتا بخشنس غلطی آسس رچانا، مگر اگر ہم جب کہیں گے تو اس کو طنز لگے گا۔ تو حضور نبی علیہ السلام کیا فرمایا، فرمایا لا تصب المیت فإن سب المیت یؤذی الحی، جو انسان مر چکے ان کو برا بلا مت کہنا، ان کو برا بلا کہنے سے جو پیچھے زندہ لوگ ہوں گے ان کو تکلیف پہنچے گی۔ اچھا وہ جو انسان مر گیا ہے ہم اس کو برا کہیں تب اور اچھا کہیں تب، ہمارے اچھا کہنے سے اس کو کوئی فائدہ ملنے والا نہیں اور اس کو برا کہنے سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں، وہ تو جہاں تھا وہاں پہنچ گیا ہے، اس کو جتنی برائیاں رہی ہوں گی ان برائیوں کے بقدر اس کو سزا لگ رہی ہوگی، اور اگر وہ اچھائیاں ہوں گی تو اچھائی مل، اور اگر اس کو معاف کر دیا ہوگا اللہ نے تو معاف کر دیا ہوگا۔ ہمارا اس وقت برا اس کے لیے بولنا کا کوئی فائدہ نہیں، سوائے اس کے کہ اس کے جو پیچھے زندہ رہنے والے ہیں ان کو تکلیف پہنچے گی، تو زبان سے تکلیف پہنچانے سے روک دیا گیا۔ ہاتھ سے دوسرے کو زخمی کریں، یہ زخم ختم ہو سکتا ہے، لیکن زبان سے جب دوسروں کو زخمی کرتے ہیں یہ زخم ختم نہیں ہوتا، یہ زندگی بھر یاد رہتا۔ بولے تو زبان سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے۔ اسلامی خوبی یہ ہے کہ وہ دوسروں کو تکلیف پہنچانے یا انسانوں نے جانوروں کو بھی تکلیف پہنچانے کو پنا منع کرتا ہے، اور ہماری اسلامی تاریخ میں عجیب عجیب واقعات آئے ہیں کہ آدمی حیران ہوتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے، یعنی جس کو ہم سمجھتے ہیں ناممکن۔ ایک بہت بڑے محدث حج کرنے کے لیے گئے مدینہ شریف، انہوں نے کھجوریں خریدی پہلے میں بندی اور پہنچ گئے اپنے گھر، گھر ان کا ایران میں تھا، ایران میں گھر تھا، جب کھجوریں کھولی تو اس میں سے چیونٹی نکلی۔ مدینہ شریف یہ کیا شمع غیر بادر کر بس، کیونکہ میں نے وہاں کھجوریں خریدی وہاں کی چیونٹی اس کھجور کے اندر آ گئی ہے، یہ یہاں پہنچ گئی، اب کیا ہوگا؟ بس جو سوال کیا شہران ہوا سا تم اس لازم یہ رہی بات نہ اس واپس مدینہ شریف کے نہ تبھی سوچنا شہران کی لہذی کیا رہی ہے کنجائے تلو سے مگر تم اس کو نہ برداشت کہ میں نے مدینہ شریف کی ایک چیوٹی کو بے گھر کر دیا ہے، اس لیے مجھے نہیں رہنا چاہیے، تیم تو اٹھیا لتے تھے کہتے تھے آؤ واپس۔ وہ تھی مدینہ شریف، مدینہ شریف وہ تھی دکان اس پاس کھول تم تھی فضر کھول لیتے تھے دکاندار شرا میں نے واپس ٹھیک سوچے تو رہے آپ نے کب لیے تھے سوچ تم سے ذہن تھا برا میں واپس نہیں میں واپس نہیں لوں گا تو کب لیے تھے کہنے لگے ڈیڑھ دو مہینے پہلے ایران بڑھن تو آپ نا ڈیڑھ دو مہینے پہلے تو آج میں کہاں واپس لوں گا کہا مجھے واپس نہیں کرنا پھر کیا بات ہے کہنے لگے اس میں چوٹی ہے یہ رہی سے کہتا ہوں جا کہتا ہوں قدرت مچے رہی اندر بھی ہے اب وہ نکلتی نہیں ہے وہ سمجھ بھی نہیں آتا ہے کون سے میں ٹھیک آکا کھجور کھولا آکا کھجور کھولا ایک ایک کھجور کھولتے کھولتے اخیر میں بہرحال کسی میں سے وہ نکلی تیم تل سے کھجور تراؤ دکان آسمان رہی ادرا آتا تھی کھجور تل واپس سے چھپا کر بعد میں ان کے شاگردوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا اور کسی عمل کے قبول ہونے کی امید ہو یا نہ ہو لیکن مجھے امید ہے کہ اس اللہ کی مخلوق کو میں نے واپس اپنے گھر پہنچا دیا اس پر اللہ تعالیٰ میری واپس ضرور کرے جو سکا شرعی حکم کیا نا شرعی حکم اس نے مگر گویا تینکور نے یہ تو گوار کی کیا میری وجہ سے چونٹی بے گھر ہو جائے تو تکلیف پہنچے ایک بزرگ کے گھر میں چوہے ہو گئے گھر والوں نے کہا تلانا بلی لائیں گے تو انہیں بلی تو لے آتا میں مگر اس سے ہمارے پڑوسیوں کو تکلیف ہوگی ان کو کیا تکلیف ہوگی کہا جو ہی بلی آئے گی تو چوہے نکل کر پڑوسیوں کے گھر میں جائیں گے ان کو اس کی وجہ سے تکلیف ہوگی وہ تکلیف میں ہی برداشت کروں گا مگر پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے حالانکہ گا کر اس کو صحت رکائی چاہیے کوئی جائے تھی ویسے مگر بلی میں لاؤں گا اس کی وجہ سے چوہے جو ہیں وہ جو ہی چوہوں کو پتہ چل گیا بلی پہنچ گئی تو اسی دن اس گھر سے وہ نکل جائیں گے اور ظاہر ہے پڑوسیوں کے گھر میں پہنچیں گے تو اتنا اہتمام امت نے کیا ہے دوسروں کو ہمارے ذریعے سے تکلیف نہ پہنچے۔ صحابہ میں سے ایک صحابی تھے ان کا نام تھا حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر ابن عاص فضائل اعمال میں بھی اس کا نام جگہ جگہ آئے گا اس میں بعض مرتبہ یہ ہمارے تبلیغ والے جب تعلیم کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں عمر ابن عاص وہ عمر نہیں ہے وہ عمر ہے عن میم رے ز انسان لفظ ز لفظ بھی دو ہیں آدمی بھی دو ہیں ایک ہے عمر ایک ہے عمر تشو دونوں لکھے جاتے ہیں آن میم رے تو آن میم رے چو ہتی لکھت آن میم رے چو ہتی لکھت بچا یہ عمر گن عمر یہ فرق کرنے خاطر تھوڑا لاسٹس واو لکھت تو یہ واو جو لکھا گیا یہ اسی لیے تاکہ عمر پڑھو کبھی کبھی لفظ کے ذرا بدل جانے سے معنی بدل جاتے ہیں لفظ کے ذرا سے بدل جانے سے معنی بدل جاتے ہیں لیفٹ لفٹ دونوں کے معنی الگ الگ لام فے ٹے دونوں جگہ ہے لام فے ٹے یہ تش لام فے ٹے لیکن ایک کو کہیں گے لیفٹ ایک کو کہتے ہیں لفٹ میں دیتا ہوں لفٹ لیفٹ معنی بایاں بایاں تاکہ کرتے لیفٹ ٹرن تاکہ نا تاکہ کرو نا تاکہ کرتے لفٹ ٹرن ویسے تو گری معلوم نہیں ذرا سا فرق ہو گیا معنی بدل گیا پیچھے مجھے یاد آ گیا یہ جو ہے نا تسبیح جو پڑھتے ہیں تسبیح تراوی سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت کس پر عظمت کس نے پڑھو زائی پر زبر والعظمت عظمت نا یہ چھ رائے جو پڑھ رہے سبحان ذی العزت والعظمت چھ اصلی لفظ سبحان ذی العزت والعظمت یہ تو چھوٹا سا لفظ میں معنی بدل جاتے ہیں جیسے کشمیری میں کہتے ہیں مثلا چوٹ 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 یہ تو سب ایک ہی جیسے ہیں لیکن معنی بدل رہے ہیں حالانکہ ہم کو تو بولنی بھی نہیں آتی میں تو میں بول نہیں سکتا ہوں صحیح لیکن تو یہ جو اثر پہ سمجھے کہ معمولی ذرا تبدیلی گئی معنی پہ سون سان تمزک سان تمزک سان پتنی ہے سون تند سون سین نون ہوتی تو سین نون ہوتی تمہیں جسک سان پتنی ہے سون سوری سان تو سون دیکھیے معنی کتنا بدل گیا سین نون چو ہوتی تو سین نون چو ہوتی تو چو سان چو بنا سان کا سمانا سور کا سن کہتے ہیں چوری تو لفظوں میں ایسا فرق ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ یہ وہ صحابی ہیں کہ جس نے پورے مصر میں اسلام پھیلایا جیسے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے پورے ایران میں اسلام پھیلایا اسی طرح سے عمر ابن عاص نے پورے مصر میں اسلام پھیلایا۔ اور ایک زمانہ وہ تھا یہ اسلام کے روکنے والوں میں سب سے آگے تھا. اسلام گوشت پھیلون تاخ مجمو واریا محنت کر مجھے تمہوں مسئلہ جیتی ہے. اور بعد میں یہی وہ صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کے پھیلانے بہت کام کیا ہے. جب پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا یا فضائل اعمال میں حکایت صحابہ میں آتا ہے کہ صحابہ نے حضور نبی علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ یہاں بہت زیادہ مشکلات ہیں، اسلام پر جمنا مشکل ہے، ہمیں اجازت دیجئے، ہم کسی اور ملک میں چلے جائیں گے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو اجازت دی تھی تم چلے جاؤ ملک حبشہ. تو صحابہ چلے گئے تھے پھر وہاں سے ملک حبشہ. ملک حبشہ جانے والوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بڑے بھائی حضرت جعفر بھی تھے، اور حضرت ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ بھی تھی، حضرت عثمان غنی بھی تھے، عبداللہ بن مسعود بھی تھے. اتنے بڑے بڑے صحابہ بیچارے چلے گئے ہجرت کر کے، مدینہ شریف سے پہنچ گئے ملک حبشہ. تو پیچھے سے گرفتار کرنے کے لیے جو لوگ گئے ان میں عمرو بن عاص بھی تھا، تو یہ انوکھ واپس لٹے تھے مدمون گور کا سے، مگر تمہاری آئی تھی نا. دوڑتے دوڑتے پہنچے تھے جدہ، لیکن جدہ میں جب وہ پہنچے تھے وہ کشتی سے نکل چکے تھے. لڑکا سر چلا سراٹ نے خطرہ بہت ہے ٹورسٹ سینٹر، مگر سو سوموس میں دماغ جیسے صاحب نے آئی تھی، تو وہ کشتی نکل چکی تھی. اس لیے انہوں نے سوچا کیا کریں گے، کام دوسری کشتی لیں گے. تو دوسری کشتی لے کر کے پہنچ گئے ملک حبشہ. تو کشتی سے پہنچ کر ملک حبشہ پہنچ گئے، بتاؤں سے بتایا ٹھکان وکان کہتا ہوں کرمت. بہرحال ملک حبشہ پہنچے، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا عیسائی، اس عیسائی بادشاہ نے ان کو پناہ دی تھی. تو یہ کیوں مین اس ملک کا ضرور، حالانکہ عیسائی بادشاہ تب سوس ناؤ اسحما لقب اس نہیں لقب اس نجاشی، بادشاہ کا لقب تھا نجاشی، نام تھا اس کا اسحما، الف صاد ہائی اور میم اسحما. تو عمر ابن عاص اسحما کے پاس گیا، آوار لونڈ ایسے آمتی ہوا تو تم چھ ایسے آمتی تم سے واپس نہیں ایسے تو تم کٹو گا ایسا حوال، تو بنا بیر بالکل علی اسے کم چھ. اس نے کہا تھا کچھ آوار آئے ہیں تو ان کو بلا کر کے لایا، وہ کیا تم لوگ کون ہو؟ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے تقریر کی تھی وہاں، ہم لوگ گمراہ تھے، بگڑے ہوئے تھے، چوریاں کرتے تھے، لڑائیاں کرتے تھے، شرابی پیتے تھے، ہمارے درمیان اللہ نے ایک نبی بھیجا، اس نبی نے ہم کو کہا سارے غلط کام چھوڑ دو، ہم نے سارے غلط کام چھوڑ دیے، ہم ایک اللہ کے ماننے والے بن گئے، یہ لوگ ہم کو روکتے ہیں اس سے. تو اب وہاں سے ظلم انہوں نے کیا، اس ظلم سے نکل کر اللہ کے نبی کی اجازت سے ہم آپ کے شہر میں آئے ہیں، آپ نے ہم کو اجازت دی یہاں بسنے کی، اب آپ کی مرضی ہے. تو بنا یہ ویسے اصل کون ہے یہ کیا سوچو کہ واپس سوال نہیں سے واپس یہ رجن یہ تھی. تو پلان پھیل ہو گیا. عمر ابن عاص ذہین آدمی تھے، اس نے کہا ہے بکرات بادہ بے کا تگڑم، تو دوسرے دن اس نے دوسرا تگڑم کیا، کہہ لگا جناب وہ جو کل آدمی آئے تھے نا انہوں نے سارا فراڈ کھیلا ہے. کیا فراڈ؟ کہہ لگا وہ آپ کے نبی کو ایسی گالیاں دیتے ہیں آپ برداشت نہیں کر سکتے، یعنی آپ کا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام صدیق تھا یہ صبح سے حضرت ہمارے نبی کو یہ گالیاں دیتے ہیں سو کیا کرے برداشت. تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں آپ کے نبی کو بہت برا بلا کہتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. تنی اسے بلائی بھی تنڈی بولے تو کیا شکر سر نبی صاحب سے، ہاں ہمارے نبی ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر جناب اس ان پڑھ اس جو ہے ایسے کیا پتا آپ کے نبی حضرت عیسیٰ کیسے تھے کون تھے ہم کو تو نہیں معلوم، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. اب بتا جو ہمارا نبی ہے اس ہمارے نبی پر کچھ اللہ کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، ان آیتوں میں آپ کے نبی کا بیان ہے، وہ آیتیں ہم آپ کو سنا دیتے ہیں. ایشوری پن کی نہ زانو اس تہ نبی صاحب کس اب اگر سنس نبی صاحبس پہ آیت نازل گمت تم آیت بوزن تک وچ کیا تک مجھ سنائی وہ آیتیں وہ حیران ہو کر سننے لگا کہ یہ ہمارے نبی کے بارے میں تمہارے قرآن میں آیا، یہ تو صحیح ہے کلمت اللہ و عیسیٰ کہ اللہ کا کلمہ ہے وہ اللہ کی روح ہے وہ اللہ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیات جب قرآن کریم نے بیان فرمائی وہ حیران ہو گیا. تو دبن ہے ایم ورائی چھو سو یوتان پیوں تیوس مت اس نے نیچے سے گھاس کا تنکا اٹھایا کہتا یوتان قرآن بیان کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے تھے اتنے ہی تھے ایم ورائی چھو بھی کیوں اس مت یہ عمر ابن عاص تھے اسلام کو روکنے والوں میں مارنے والوں میں. اور بعد میں یہی عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ ایک وقت میں مسلمان بن گئے اور انہوں نے سارے مصر میں اسلام پھیلایا. اس کا لیے کاشرن سارے کو زیادہ محبت کون حضرت شاہ حمدان کیونکہ ان کے ذریعے سے اسلام آیا یہاں. تو شیخ عبد الرحمن بلبل اور حضرت شاہ حمدان رحم اللہ تعالیٰ ذات یہ دو ذاتیں ایسی ہیں جن کا ہم پر احسان ہے. حضرت شیخ عبد الرحمن بلبل سید شرف الدعوت کا سیاح تھا، سید شرف الدین عبد الرحمن بلبل ترکستانی، ترکستان کو چائنا سمجھ وہ ترکی نا کس ترکی ترکی سو سنیے وہ یہاں کا ترکی وہ پہلے اسلام لے کر آئے تھے, اور اس کے بعد پھر دوسرے بزرگ حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں جن کے ذریعے سے اسلام آیا. تو سارے کشمیریوں کے دل میں ان کی محبت اور ہونی چاہیے, ان کا احسان ہم پر ہے اور واقعی بہت بڑا احسان ہے. ٹھیک, اتھے کن مصر کن لوکن میں ساروی خیر ساروں کو زیادہ محبت کم سن عمر ابن عاص, وہ بڑے فخر ہے یہ چنا تھا وہاں ہر چیز اسلام تھا شاہ ہمدان, شاہ ہمدان ٹرسٹ, شاہ ہمدان سکول, شاہ ہمدان کیا تھا, شاہ ہمدان کیا تھا. اتھے کن مصرس میں آج تھی بھی زیادہ کیا ہے, جامع عمر ابن عاص, مسجد عمر ابن عاص, محلہ ابن عمر ابن عاص, عمر ابن عاص ٹریڈ, عمر ابن عاص قلعہ, ہر چیز کو نام رکھیں گے انہیں پر, کیونکہ عمر ابن عاص ان کا محسن اعظم ہے. اور وہ جو مشہور ہے کہ جب دریائے نیل خشک ہو گیا تھا, دریائے نیل خشک ہو گیا تھا اور وہاں لڑکی کو ذبح کرتے تھے, تو عمر ابن عاص نے خط دے اجازت کہا تھا میں اجازت نہیں ہے لڑکیوں کو ذبح کرنے کی. پھر انہوں نے خط لکھا تھا امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب کو کہ یہاں دریا کے کنارے پر لڑکیوں کا ذبح کیا جاتا ہے تو میں نے روک دیا ہے, کیا حکم ہے. تو حضرت عمر نے یہاں سے خط لکھا تھا دریا کے نام خط لکھا, اے دریا اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل, اور اگر نہیں تو ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے. چاچا کہا یہ دریا میں ڈال دو یہ خط, اور وہ دریا میں جب وہ رات کو شام کو وہ خط ڈالا گیا تو صبح کو دریا میں پانی آ گیا, شراست 16 آت گہرا پانی دریائے نیل میں آیا, اور آج تک 16 ہاتھ سے نیچے پانی نہیں گیا آج تک, اور آج تک دریائے نیل کا وہ آگر پتہ نہیں چل سکا. یہ بھی دلچسپ قصہ ہے, اگر تو سنا جہلم انو آگر کہتے ہیں تب ہوگا کہ بحری ناگ جناب اس کا آبر کہاں ہے, ادھر کہیں ہماچل میں ہے, لیکن دریائے نیل کا آبر اب تک دریافت نہیں ہو سکا ہے. یہ تو کہیں نیٹ پر آپ دیکھنا چاہیں, ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں, پھر کتابیں لکھی ہوئی ان میں بھی دیکھ سکتے ہیں, لیکن دریائے نیل کا پانی یہ ہے وہ عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ. اب جب عمر ابن عاص فوج لے کر داخل ہو گئے مصر میں, اور اس مصر میں اسلام پھیلانا ہے, وہاں بادشاہ تو اسلام تھا مقوقس, اس مقوقس کے نام اللہ کے نبی کا خط پہلے جا چکا تھا, اور اس خط کا فوٹو آج بھی موجود ہے. مقوقس کے نام پر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا تھا وہ خط اس وقت بھی ترکی میں موجود ہے, اس کی فوٹو کاپی ہم نے بھی دیکھی, اس کتاب میں بھی تھی فوٹو کاپی. مقوقس کے نام پر, مقوقس وقت مصر بادشاہ چیٹاز واز مدرس مگر اسلام وسلم دن قبول کر. اب عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جب داخل ہو گئے فوج لے کر کے, کچھ علاقوں میں جنگ ہو گئی تو اسلام پھیل گیا, کچھ علاقوں میں کچھ ہو گیا اسلام پھیل گیا, تو آخر میں کہا جا پورے ملک میں اسلام پھیلانا ہے. تو عمر ابن عاص فوج کا کمانڈر ہے, فوج کا کمانڈر ہے, اس لیے کمانڈر کے لیے خیمہ لگایا گیا, ٹینٹ لگایا گیا, اس ٹینٹ میں فوج کا کمانڈر رہتا تھا, باقی فوری ساری فوج جو ہے وہ کھلے میدان میں رہتی تھی. بہرحال جب وہ پورا ملک مصر فتح ہو گیا, ملک مصر فتح ہونے کے بعد پھر وہاں سے اگلے علاقے میں روانہ ہونا تھا, اسے اگلا علاقہ جو ہے وہ شام اور اردن کا ہے, اس اگلے علاقے میں داغ پہنچنا تھا. تو فوجی آئے ٹینٹ اکھاڑنے کے لیے, تو حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ٹینٹ اکھاڑنے کی اجازت نہیں ہے. انہوں نے فرمایا جی کیوں, کہنے لگا جب یہ ٹینٹ لگایا گیا ہے تو اس ٹینٹ کے اندر ایک کبوتر کے جوڑے نے گھونسلہ بنایا ہے اور اس گھونسلے کے اندر ان کے انڈے ہیں, اگر یہ ٹینٹ تم نے اکھاڑ دیا تو انڈے گر جائیں گے اور ان بےچارے کبوتروں کبو کو نقصان تکلیف ہوتی ہے, اس لیے خیمہ نہیں اکھاڑا جائے گا. تو جناب آلٹرنیٹو خیمہ ہی چھوڑ, ٹینٹ ہی چھوڑ, آپ تو کمانڈر ہیں, تو آگے جب ہم جائیں گے تو وہاں آپ کے لیے خیمہ لگانا ہے, جب دوسرا خیمہ ہی نہیں ہے اس وقت ہے. کہنے لگا میں بغیر خیمے کے رہوں گا, بغیر ٹینٹ کے رہوں گا. انہوں نے کہا کیسے رہیں گے آپ بغیر ٹینٹ کے, کہ جیسے تمام فوجی رہتے میں بھی رہوں گا. انہوں نے کہا نہیں حضرت ٹھیک نہیں. بہرحال لوگ اصرار کرتے رہے آپ ٹینٹ اکھاڑیں گے, انہوں نے کہا نہیں ٹینٹ ایسے رہے گا. ٹینٹ یس مانا چھ, اس کو انگریز پیچھے سنن ٹینٹ, اردو پیچھے سنن خیم, عربی پیچھے سنن فستات, فستات عربی میں کہتے ہیں اسے, بڑا والا خیمہ اس کو فستات کہتے ہیں. بہرحال خیمہ ایسے رکھا. عمر ابن عاص یہاں سے آگے نکل گئے, سکندریہ میں اسلام پھیلا, 6 مہینے وہاں لگ گئے. 6 مہینے کے بعد جب واپس آ گئے تو حضرت ٹینٹس جمع نظر تجیا تو بلا آتا دیو نظر سچا تجیا سے گھوم, وہ ٹینٹ وہیں ہے. آ کر کے دیکھا جنگا جب ٹینٹ وہیں ہے تو اب اجازت ہے اکھاڑنے کی. تو عمر ابن عاص نے کہا مجھے پہلے دیکھنے دو, تم کبوتر جور چھا تیت کندا. وہ آئے وہاں, کبوتر بھی نہیں تھے وہاں اور ان کے انڈے بھی نہیں تھے. تو ہے کیا پتا ون کے ماس تمہیں ضرورت, کیا پتا ون کے ماس تمہیں ضرورت, ابھی ٹھیک کس کا نہیں پاتا. کیسن لگ بات تھی ولی کیسن لگ بات دن یہ دکان زان زین کار آن کم تان زین کار دن ہے جناب کبوتر جب گھونسلہ بناتا ہے پرندوں کا سسٹم یہ ہے کہ وہ ہر سال نیا گھونسلہ بناتے ہیں پچھلے سال کے گھونسلے کو استعمال نہیں کرتے سر یہ اول بنائے سو بنائے جنوری اول پترا جہاں پر ٹھول ٹھول تراؤنے بعد پتہ تم بچے اڑ جائیں گے تو بس ختم کھیل ختم اگلے سال نیا بنائیں گے وہ اور اگر بکسن اگر اول ہے سو کرم نہ تم استعمال پرندے کبھی بھی دوسرے کا گھونسلہ استعمال نہیں کرتے ٹھیک وہ نہیں کرتے زبر جبری قبضہ کبھی بھی نہیں اپنا بھی استعمال نہیں کرتے جو پچھلا والا ہمارا خیمہ کو اس کو استعمال نہیں کرتے ٹھیک اب تک چڑیوں کی ایک قسم ایسی ہے وہ جب ایک خیمہ جب وہ گھونسلہ بناتی ہے تو پانچ سال کے لیے بناتی ہے اور وہ بہت دلچسپ خیمہ ہوتا ہے وہ یہاں کشمیر میں نہیں ہے وہ تو پوری حویلی ہوتی ہے ان کا خیمہ وہ سجاتا اندر تو بوئیں نیبر تو چاہتا بوئیں پانچ آسن سے الون پانچ آسن درواز تو چاہتا دیکھا بھی ہے وہ اور اس کو کھول بھی نہیں سکتے ہیں اس طرح سے وہ بنا ہوا ہوتا ہے تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو بلایا بلانے کے بعد کہا حضرت سنیے ان کبوتر کے انڈوں کے بچے پیدا ہو کر کے وہ نکل چکے ہیں انہوں نے کہا کیسے سمجھے ہم کہا علامت تو نہ ٹھیک پھر اتارا گیا ٹیم آؤٹ تا جائے گا ناو فستاد آج دس دس فستاد ہی بنا یہ وہ جگہ ہے جہاں عمر ابن عاص نے کبوتر کے انڈوں کی وجہ سے اپنا خیمہ روک کر کے رکھا تھا چھ مہینے تک پھر جب ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے ہم کو فرمایا ہے کسی مخلوق کو تکلیف مت پہنچے ہاتھ اور پاؤں یہ دو ذریعے ہیں دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اور زبان اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی مجھے گارنٹی دے گا اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا اس کو میں گارنٹی دیتا ہوں وہ میرے ساتھ جنت میں آئے گا جو آدمی مجھے گارنٹی دے گا اس کا غلط استعمال نہیں کرے گا اس کو میں گارنٹی دیتا ہوں وہ میرے ساتھ جنت میں آئے گا حدیث کے الفاظ یہ ہیں کیا مَن يَزْمَنُ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ اس انسان گارنٹی دی میں جو انسان مجھے گارنٹی دے گا اس چیز کا جو دونوں جبڑوں کے درمیان میں ہے دونوں جبڑوں کے درمیان میں جبڑا چھوڑا یاد تارکن اس کے درمیان وما بین فخذیہ اور جو دونوں رانوں کے درمیان میں ہے ان دونوں چیزوں کی جو مجھے گارنٹی دے گا کیا کہ غلط استعمال نہیں کرے گا ازمن لہو الجنہ میں اس کو گارنٹی دیتا ہوں وہ میرے ساتھ جنت میں آئے گا یہ زبان تکلیف پہنچا اس لیے عربی میں جملہ بولتے ہیں جراحات السنان لہل تیام چھری سے اگر کہ زخم لگاؤ سہے کی بیری نیزوں کا زخم بھر سکتا ہے والا یلتام ما جرح اللسان لیکن زبان کا زخم بھرتا نہیں زبان سے جب انسان دوسرے کو تکلیف پہنچاتا ہے یہ موت تک یاد رہتا ہے اس لیے اپنی زبان کو قابو میں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سچا اور کامل مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے ہماری زبان ہمارے قابو میں رہے اور کوشش یہ کرنی چاہیے ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے زبان اس وقت ان قابو ہو جاتی ہے جب معاملہ ہوتا ہے اپنے ماتحتوں سے اپنے سے نیچے والوں کے ساتھ اپنے سے نیچے والے مثلا بچے مثلا شاگرد مثلا مرید مثلا بیوی اس وقت انسان ان کنٹرول ہو جاتا ہے اور اس وقت کبھی زبان سے وہ جملے بولتا ہے جو جملے ہرگز نہیں بولنے چاہیے اس وقت انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھے اور اس وقت بھی انسان اپنی زبان کو قابو میں رکھے جب اس کو اشتعال والی بات سامنے سے آ جائے مشتعل کرنے والی بات سامنے سے آ جائے اس وقت انسان اپنے آپ کو قابو میں رکھ سکتا ہے اس کو جب آدمی اپنے آپ کو قابو میں رکھے اس کو کہتا ہے حلم حلم مطلب برداشت کرنا گوارا کر لینا اشتعال دلانے کے باوجود مشتعل نہ ہونا اس کو کہتا ہے حلم اور اس وقت انسان کہتے ہیں ایک شخص نے دو آدمی آپس میں بیٹھ بات کر رہے تھے انسان نے سوانوی کت کرا یہ شہرس مند ساروی کو زیادہ حلیم انسان کو ایسے باری ہے برداشت ایسے میں نے ذہنس مند شو پھلے نہیں دوسرے نے کہا نہیں میرے خیال میں پھلانا سب سے زیادہ ہے ایک نے کہا نہیں میں نے سنا ہے کہ سب سے زیادہ حلیم انسان اس شہر میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ تو تلو چاہ سو کچھ حلیم چھو اب اس کا امتحان لینے کے لیے آئے ہیں وہ حلیم لیکن بہت مشکل ہے بہرحال وہ آیا امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو شڈول تھا وہ شڈول عجیب تھا وہ رات کو جاگتے تھے مسجد میں وہ گھر میں نہیں ہوتے تھے سو شام پر خفتن تام غیر بھی آواں اتھی اسی شام سے عشاء تک وہ گھر میں اپنی ضرورت پوری کرتے تھے, کھانے وغیرہ کی ضرورت, تھوڑا سا آرام بھی کرتے تھے. عشاء کی نماز پڑھنے جب مسجد میں آتے تھے پھر وہ واپس نہیں جاتے تھے, پتہ نہیں واپس جاتے مسجد تم زمان چھ واریہن بزرگن ہن واریہن علماء ہن معمولی یہ عصمت مثلا مدینہ مرورہ عصمت عصمت حضرت سعید ابن مسیب, سعید ابن مسیب رحیم اللہ تعالیٰ وہ انسان ہے جن سے صحابہ نے بھی علم حاصل کیا حالانکہ وہ خود صحابی نہیں تھے. سعید ابن مسیب کو سو انسان جمس برونٹ کن صاحب صاحب ہوتی شاگردی اختیار کرنے سے حالانکہ سوچن بان صحابی عصمت. وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک صحابی آیا اس نے حضور نبی علیہ السلام سے ملاقات کی, ایک دو دن رہا اور چلا گیا, بھلے ہوئی صحابی مگر اہم ہوش نے زیادہ. سعید بن مسیب حضور کے بعد میں پیدا ہوئے ہیں مگر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی علم حاصل کیا, حضرت عمر فاروق سے, حضرت عبداللہ بن مسعود, یوں بیٹھ بیٹھ صاحب صاحب سارنی و سپرساں سوری دن جمع کے. اس لیے ہم صاحب صاحب صحابی آسنے باوجود تو میں سے امیسے جمع ہشنے خاطر بعض پرون ماسٹر پنج شاگرد سن گھسان علاج کرنے خاطر ٹھیک ہے یہ ممکن یہ میں شاگرد یہ سٹوڈنٹ اور آج سو ڈاکٹر امیسے نس گو علاج کرنے خاطر ممکن ہے. تو سعید بن مسیب 50 سال تک وہ اپنے گھر میں رات نہیں گزاری مسجد نبوی میں, اور روضہ اقدس کے پاس میں جا کر کے سوتے تھے اور وہیں رات گزارتے تھے, سوتے کیا تھے بیٹھتے تھے وہاں. 50 سال تک سعید بن مسیب نے مسجد نبوی کے اندر رات گزاری ہے. تو خیر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کا شیڈول کیا تھا, مغرب سے لے کر کے عشاء تک اپنے گھر میں, عشاء کا کھانا کھا کر کے, عشاء کا وضو کر کے پھر مسجد میں جانا, رات کو مسجد میں عبادت میں مشغول رہنا, فجر کی نماز کے بعد درس دینے کے لیے بیٹھنا, درس دینے کے لیے دوپہر تک, اور ظہر کی نماز پڑھ کر پھر گھر جا کر آرام کرتے تھے عصر تک, عصر کے بعد پھر لوگ مسئلے پوچھنے کے لیے آتے تھے مغرب تک, مغرب آتے وہی شیڈول آرام ٹائم جن پیش نے بیٹھ دیکھ رستا تو رات سے ہوشیاری. اس انسان نے سوچا میں ان کو دیکھوں گا یہ کتنا حلیم ہے. اب وہ جب دوپہر تک وہ تھک چکے تھے, اب وہ اپنے گھر گئے, اپنے گھر جا کر کے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے تو آؤ دروازہ ٹھک ٹھک کیا سر دلی تم حضرت بہت مست پروسو ٹھیک ہے بوس بون آیا نیچے اتر کر کے امام صاحب یہ کہہ سکتے تھے کہ میں صبح سے لے کر کے دوپہر تک مسجد میں بیٹھتا ہوں, وہاں کیوں نہیں آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے, اس وقت میرے آرام کا ٹائم ہے اس وقت کیوں آئے, مرک نہیں کہا. خیر آیا نیچے کیا مسئلہ ہے سوشن تم جناب بہت مست پروسن مگر لگو مشتی سے مست اچھا وہ یہ لیاز پہ ہی پراپتی جاتا چڑھ گئے پھر دوبارہ سونے کے لیے بگا جی نیند اور بہرحال سونے کے لیے لیٹ گئے تھوڑی دیر کے بعد وہ پھر آ گیا, کہ لگا حضرت السلام علیکم میں مسئلہ یاد آ گیا, ٹھیک ہے تو میں آ رہا ہوں نیچے. آیا وہ نیچے اتر کر کے آیا, ہاں جی کیا, کہ لگا جی وہ مسئلہ میں پوچھا آپ تشریف رکھو مگر گرمی بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے میں اندر سے پانی لاتا ہوں. لایا اندر سے پانی, کچھ کھجوریں لائی, کچھ ستو لایا, اس کو پانی پلایا, کھجوریں کھلائی, پانی پلایا, اس کا ہاں جی کیا مسئلہ ہے, کہ لگا میرے کو مجھے مسئلہ بھول گیا. اچھا چلو اب جب یاد آئے گا پھر پوچھنا آتا ہے. اٹھ کر چلا, اب تو دوبارہ نیند نہیں آ سکتی, اب وہ جا کے پھر لیٹ گئے. ہم شاسی امتحان ہوں وہ شاید ابھی کیسا شرار کرنا. بہرحال ہوتے ہوتے تیسری مرتبہ پھر آ گیا وہ تھوڑی دیر کے بعد, اور یہ نندرا سے جمع گمز یا بھی یہ پھر دوبارہ آیا, اور آنے کے بعد کہا حضرت وہ مسئلہ یاد آ گیا, ٹھیک ہے آ رہا ہوں نیچے. نیچے اتر کر کے آیا, کہنے لگا جی مسئلہ یہ ہے مجھے یہ بتائیے انسان کا پاکھانہ میٹھا ہوتا ہے یا کھٹا ہوتا ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. امام صاحب مستعیر ہو سکتے تھے, کہہ سکتے تھے سچا دماغ سیٹ, پاکھانہ میٹھا یا کھٹا تمہیں کیا اس سے ہے. تو انہوں نے جواب میں کہا بھائی تازہ پاکھانہ میٹھا ہوتا ہے اور جو پرانا پاکھانہ ہے وہ کڑوا ہو جاتا ہے. تلونی کی نہیں ٹھیک تم جناب سچا ٹیسٹ کرو. اب تو غصہ آ جانا چاہیے. تو امام صاحب نے فرمایا چیزوں کا فیصلہ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے ٹیسٹ کرنا, اللہ نے عقل دی ہے. تو اچھا ٹھیک ہے تیل بند کس سے کس کو کوئی پتا. تو میں اس سے سمجھا کہ جب ان سب جب بچے پہا پاکھانا کرتے ہیں تو مکھیاں فوراً آتی ہیں, اور مکھی میٹھی چیز پر آتی ہیں کڑوی چیز پر نہیں آتی. اگر ٹوٹ چیز آس تاثیر ہے مچھی اب سے جو باسان آتم شکیانت کے مدر آسان. تو جناب مجھے معافی میں واسم باسل باسل پرسن کیا ہے میں واسم یہ چیک کروں کہ سکوتا برداشت اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچانی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے کہ من سلم المسلمون، المسلم کامل مسلمان، صحیح مسلمان وہ ہے، من سلم المسلمون من لسانی و یدی، جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ اسی بنا پر اسلام میں مسئلہ ہے کیا کہ مذاق میں بھی کسی کو چھری نہیں دکھانا، دبانا ہے کہ وہ بچہ ڈر گیا، یہ جو یوں یوں کرتے ہیں نا یہ کرنے کی بھی اجازت نہیں، منع ہے یہ۔ کیوں؟ یہ تو ڈرانے کی چیز ہے، ڈرانا بھی منع ہے۔ چاہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر اس کام کو منع کر دیا جسے دوسرا ڈر جائے، جسے دوسرا ڈر جائے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے کسی کی چیز چھپانا اس سے بھی منع فرمایا، کسی کا جوتا اٹھانا اس سے بھی منع فرمایا، ہاتھ اور پاؤں، ہاتھ اور زبان، یہ دو چیزیں چونکہ زیادہ تکلیف پہنچاتی ہیں اس وجہ سے ان کو زیادہ ہی آپ نے ٹارگٹ کر کے بیان فرمایا کہ سچا اور کامل مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ جانوروں کو تکلیف پہنچانے سے منع کیا گیا، انسانوں کو تکلیف پہنچانے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ اور پھر انسانوں سے آگے بڑھ کر کے وہ انسان جو ہماری زندگی کے ساتھی ہیں، مثلا ہمارے والدین، مثلا ہماری اولاد، مثلا ہماری بیوی، مثلا ہماری بھائی بہن، یہ تو ہمارے ہیں، تو ان کو ہم اپنی زبان سے تکلیف پہنچائیں، اس وقت جرم در جرم جمع ہو جاتا ہے۔ ایک تم نے اللہ کے مخلوق کو تکلیف پہنچائی، دوسرے کے انسان کو تکلیف پہنچائی، مسلمان کو تکلیف پہنچائی، رشتہ دار کو تکلیف پہنچائی، چار چیزیں ہوتی ہیں ایک ساتھ، یہ انسان ہے اور مسلمان ہے اور رشتہ دار ہے اور ہمارا قریبی ہے۔ تو ایک مخلوق کو تکلیف پہنچائی کیونکہ یہ مخلوق بھی ہے، مخلوق کو تکلیف پہنچائی کیونکہ یہ مخلوق ہے، ایک انسان کو تکلیف پہنچائی کیونکہ یہ انسان ہے، ایک مسلمان کو تکلیف پہنچائی اور رشتہ دار کو تکلیف پہنچائی، چار چیزیں جب جمع ہو جاتی ہیں اس وقت انسان سوچے کہ میں نے گویا، مجھے تو کتے کو بھی تکلیف نہیں پہنچانے کا حق تھا، جانور کو تکلیف پہنچانے کا حق نہیں تھا، یہ تو انسان ہے۔ تو مخلوق، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، مخلوق اللہ کی فیملی ہے، فأحب الخلق الى اللہ من احسن الى عیالہ، مخلوق میں اللہ کو سب سے اچھا وہ انسان لگتا ہے جو اس کی فیملی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اسی لیے اگر ایک انسان کسی کافر کو تکلیف پہنچائے طرح طرح کو خوشی ہونی چاہیے، کرنے یہ کافر ہے وہ میرے ساتھ معاملہ، تو نے کیوں تکلیف پہنچائی؟ چنانچہ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری میں حدیث ہے، اتق دعوت المظلوم، اگر تم نے کسی پر ظلم کیا اس کی بددعا سے بچو، ولو کان کافرن، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، فإنه ليس بين الله وبينه حجاب، اس کے اور اللہ کے درمیان بیچ میں کہیں کوئی رکاوٹ نہیں، اس کی بددعا کھٹ سے قبول ہو جاتی۔ اس لیے کتاب میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ شانہ کفر کی بنا پر حکومت واپس نہیں لیتے، ظلم کی بنا پر واپس لے لیتے ہیں، یعنی ایسا اگر کافروں کی حکومت چلے گا چلنے دو، لیکن ظالموں کی حکومت نہیں چلنے دیتے، چاہے ظالم مسلمان کیوں نہ ہو چاہے کافر کیوں نہ ہو۔ اسلامی تاریخ میں ایک واقعہ گزرا ہے تچنن، واقعہ تاتاری قوم، جیسے نواب چنگیز خان، ہلاکو خان، تب کو اس مجھے تم سے انتہا زیادہ ظالم ہے، اس میں چھ تاتاری قوم تھی، وہ سب کے سب اسلام کے مخالف تھے، اتنا زیادہ انہوں نے مسلمانوں کا خون بہایا ہے کہ اس وقت کے تمام مسلمان عالموں نے لکھا، ہمیں یقین ہو گیا کہ دنیا میں اسلام باقی نہیں بچے گا۔ اکثر علامہ ابن اسیر، تب تاریخ لشمت علامہ ابن اسیر، تب کتاب نا تو الکامل، الکامل فی تاریخ، ام چترا بوائے اسمت ترشوین اس نا ابن اسیر، آکوس محدس، آکوس مورخ، آکوس شاعر، ترشوین اس نا ابن اسیر، چونکہ مائل سو سناو اسیر، تو ابن اسیر مورخ، ابن اسیر محدث، ابن اسیر شاعر، تینوں ہیں یہ۔ تو ابن اسیر مورخ، اس نے تاریخ لکھی ہے، اس کی تاریخ کا نام ہے الکامل۔ تو جب تاتار کا واقعہ لکھا تو اس پہلے لکھا، میں زندہ کیوں ہوں یہ واقعہ دیکھنے کے لیے، افسوس میں اس سے پہلے مر چکا ہوتا اور یہ واقعہ میں نہ دیکھے ہوتے۔ ایسے حالات تھے کہ بغداد صرف ایک شہر کے اندر 14 لاکھ مسلمان شہید کر دیے تاتاریوں نے، 14 لاکھ مسلمان ایک شہر میں، اور بغداد میں جو مسلمانوں کے کتب خانے تھے ان کو جلا کر دریائے دجلہ میں پھینکا گیا، ایک مہینے تک دریائے دجلہ کا پانی واپس اپنی اصل حالت پر نہیں آ سکا، اتنے وہ کتابیں اور وہ سور اس میں پکا، ایسی آگ لگائی تھی، اور اتنی ہیبت مسلمانوں پر طاری ہو گئی تھی ان تاتاریوں کی کہ ایک تاتاری عورت نے 50 مسلمان مردوں کو مار دیا اور وہ مسلمان مرد اس پر اٹیک نہیں کر سکے، تب زائیں ورنہ کھیتی روزہ کھڑا انسن ہوئے میں سب چھوڑ آنے گیسے پانچ سات تیز تاچائے کھڑا سا گئے چھوڑ اندسا اور نہیں سٹن سے کر دیں
ایسی ہیبت آوری ہو گئی تھی. وجہ کیا ہوئی تھی؟ وجہ ایک تاتاری وہ ظلم کرتے تھے میرے مسلمان, اور مسلمان جب ظلم کرتے تھے ایک تاتاری بوڑھے نے پہاڑ پر کھڑے ہو کر کہا تھا, او مسلمانوں کے سچے خدا, او مسلمانوں کے سچے خدا, یہ مسلمان ہم پر ظلم کر رہے ہیں, تو ان کو کیسے دیکھ رہا ہے؟ پھر غائب صاحب تم اٹھو ان کے خلاف, ہم تمہارے ساتھ. اور بعد میں ان مسلمانوں کا جب قتل عام اس طرح سے ہوا تو بعد میں اللہ نے حالات پلٹ دیے, وہ سارے تاتاری مسلمان ہو گئے. پتہ کی دفتر ڈاکٹر اقبال محمد ہے, آیا یورش تاتار کے افسانے سے پاسماں مل گئے کعبے کو سنم کھانے سے. یہ اسلام مٹاؤ نے خود کھڑا ہے اس گیم, جب ہم مسلمان مٹائے مگر اسلام روٹتے ہو پاتا. اور بعد میں انہوں نے اتنی اسلامی خدمات انجام دی ہیں, اللہ اکبر, بڑے بڑے علماء پیدا ہو گئے, بڑے بڑے صوفیاء پیدا ہو گئے. بہرحال کوشش کرنی چاہیے ہماری زبان اور ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. خدا الحمد للہ.
موبائل نیم سنچو تم تلو کھول
کھول.